نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کچھ کہانیاں اور ان کے کردار کے بارے میں کچھ جانیں گے، اس دعا اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو خوبیاں ان کو عطا کی تھی وہی خوبیاں ہمیں بھی عطا فرما، اور قرآن پاک کا جو فہم اور فراست ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا اے اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما. سارے ہی صحابی خوبصورت کردار کے حامل ہیں اور ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ابن عباس کا نام سن کے علم کے حریص لوگوں کے تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ اصل میں یہی ہے وہ کردار جو مطلوب ہے. ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ایک منجھا ہوا فصیح البیان صاحب عقل و دانش نوجوان ہے. منجھا ہوا کیا ہے؟ جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیسنٹ یا بہت نپی تلی بات کرنے والے. فصیح البیان کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھی سپیچ کرتے تھے، بات بڑی واضح ہوتی تھی، مبہم باتیں نہیں کرتے تھے، ایلوگنٹ جس کو کہتے ہیں، اور صاحب عقل و دانش تو آپ جانتے ہی ہیں. ایک جلیل القدر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، علم دین کے بحر بے کراں. بحر بے کراں یعنی ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ نہیں یا بہت موجے ہیں اس میں، بے قرار سمندر. تقوی و طہارت کے پیکر، پیکر کہتے ہیں مجسم کو. دن کو روزے دار اور رات کو عبادت گزار. بوقت سحر مغفرت کے طلبگار. خشیت الہی سے یوں زار و قطار رونے والے کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. یہ ہیں امت محمدیہ میں کتاب الہی کے رموز و اسرار کا سب سے زیادہ ادراک رکھنے والے اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. رموز اشاروں کو کہتے ہیں، رمز کی جمع ہے، قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے حضرت زکریہ کے ذکر میں اللہ رمزا، اور اسرار سر کی جمع، سر راز کو کہتے ہیں. خودی کا سر نہا، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور ادراک کہتے ہیں پا لینے کو، درکا یدرکو ادراکن، پا لینے والے، یعنی انہوں نے وہ راز پا لیے تھے جو حقیقت میں اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ راز نصیب ہو جائیں. ان کی خوبیاں پڑھتے ہوئے تو دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی ہے، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ایسا کردار اور ایسا تقویٰ اور ایسی طہارت دے، اور دنوں کے روزے اور راتوں کی عبادتوں کی توفیق دے، اور سحریوں کے وقت اللہ سے مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری خشیت سے زار و قطار رونے والا بنا کہ ہماری آنکھوں سے جو آنسو گریں وہ اس دنیا کو مزید طلب کرنے کے نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ہوں. اور اے اللہ، جیسے تو نے ان کو اپنی کتاب کے خزانوں کو سمجھنے کا، اس کا فہم لینے کا اعزاز بخشا، ہمیں بھی عطا فرما، اور جیسی انہوں نے تفسیر کی قرآن پاک کی ہمیں بھی ایسی تفسیر کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ یہ ساری دعائیں تبھی قبول ہوں گی جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. تو یہ ان کا انٹروڈکشن تھا، آئیے ذرا اب ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ پہلا حصہ جو ہم نے دیکھا، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، اور یہ ان کا لقب تھا. آپ خود ہی پڑھیں گے کہ ان کو کب اللہ کے نبی نے یہ کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہاں توجہ کیجئے گا لفظ عنہما پہ، جہاں بھی ان کا نام آ رہا ہے تو عنہما کیوں آتا ہے؟ اس میں ایک بہت ہی پیارا اصول ہے، اس کو سنتے وقت پھر دعائیں مانگنے کی ضرورت پڑے گی، کہ وہ صحابی جن کے باپ بھی اسلام پہ ہوں تو جب ان کا نام آتا ہے تو صرف رضی اللہ عنہ یعنی واحد کا صیغہ استعمال کر کے یہ نہیں کہا جاتا اللہ ان سے راضی ہوا، بلکہ ساتھ ہی عنہما کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا اور ان کے باپ سے بھی راضی ہوا. یہ عبداللہ تھے، باپ عباس تھے، تو دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ اللہ آج کی اولادوں اور ان کے ماں باپ سے بھی راضی ہو جائے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کون سی ہجرت؟ ہجرت مدینہ۔ جب رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، یعنی آپ جدا ہوئے یہاں سے، اس دنیا سے، وصلہ کہتے ہیں الگ ہونے کو، یعنی آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ اللہ اکبر، دل پہ چوٹ پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا وہ میکسیمم 13 سال کی عمر کا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں انہیں 1660 حدیثیں زبانی یاد تھیں، 1660 روایتیں ان کو یاد تھیں، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کیا خیال آئے آپ کے دل میں؟ میری نگاہوں کے سامنے تو 13 سال کے کتنے ہی بچے اور بچیاں آ گئے، اور یقیناً آپ کے سامنے بھی آپ کے اپنے بچے آئے ہوں گے۔ چلے اپنے بچے نہیں تو اپنا بچپن تو آنا ہی چاہیے سامنے۔ ہمیں کیا یاد ہوتا ہے اس عمر میں؟ شاید ہمیں بھی اتنے ہی بول یاد ہوں، لیکن وہ شیطان کو خوش کرنے والے۔ ہم بھی اتنے ہی جملے بولتے ہوں، لیکن نفس کی اتباع کے۔ آخر کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حصے کا ٹاپک لکھ لیجئے، باکمال حافظہ۔ یعنی میموری کا جب اچھے استعمال کیا جاتا ہے تو میموری اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں یاد کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر شیطانی فرسودہ چیزیں دماغوں میں ڈال لی جاتی ہیں نا، تو پھر عقل ہی ماری جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی اور بچے ضد کرتے دکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جتنا تم نعمتوں کو اچھا استعمال کرو گے، میں اتنا ہی تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم اپنی آنکھوں، کان، دل، دماغ کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو پھر یہ وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ گود میں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اپنے لعاب دہن، یعنی منہ میں سلائیوا ہوتا ہے، اس سے گھٹی دی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک تھا، یعنی لب دہن اور لب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقوی و طہارت، حکمت و دانش، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف حمیدہ، اوصاف وصف کی جمع ہے، حمیدہ تعریف کیے ہوئے، یعنی قابل تعریف وصف، کریکٹرسٹکس، ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان برحق ہے، وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت اور دانش عطا کی گئی ہو اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ تو یہ ہے ان کا بچپن، اس دنیا میں آنا۔ ان کی ماں کون تھی؟ اللہ کے نبی کی چچی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، تو انہی کی بیوی جو تھی وہ ان کو لے کے آئیں، اور اللہ کے نبی نے پھر گھٹی دی۔ اب دیکھیے کہ خوش قسمت ہے نا، بچہ جو بچپن سے ہی اچھے ہاتھوں میں چل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تقویٰ، طہارت اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا۔ تو یہاں عمل کی بات کیا ہے؟ مبالغہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن حت الوسع اچھے اور نیک انسان کے ہاتھ لگوانے چاہیے بچے کو۔ آپ کہیں گے کہاں سے ڈھونڈیں، ہمارے ارد گرد کوئی نہیں عالم رہتا، تو بات یہ کہ ضروری نہیں کہ عالم ہی ہوں اس بچے کو آپ لے کے ادھر ادھر پھریں۔ آپ نیک بن جائیے، سب سے پہلے تو شاید ماں کا ہی ہاتھ لگتا ہے۔ اگر ماں اور باپ کے اندر نیکی ہوگی تو بچہ ذرا سوچیے کہ کیسے پھر بڑھے گا۔ باہر والا تو ایک دفعہ ہاتھ لگائے گا، لیکن نیک ماں کے ہاتھ جب بچے کو دن میں کئی بار لگیں گے، اور محبت بھری باپ کی شفقت بھری گود جب بچے کو نصیب ہوگی، تو پھر دیکھیے کہ بچوں کے اندر کیوں نہ تقوی اور طہارت اور حکمت اور دانش آئے گی، کیوں نہ آئے گی، یقیناً آئے گی۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ کے اندر نیکی ہوگی تو انشاءاللہ بچوں کے اندر بھی آئے گی۔ اس حصے کا ٹاپک لکھ لیجئے، بنیاد اچھی ڈلی۔ ابھی اس ہاشمی نونہال نے ہوش سنبھالا ہی تھا۔ ہاشمی نونہال کیوں کہا؟ نونہال کہتے ہیں بچے کو، چائلڈ کو، چھوٹا بیبی۔ اور ہاشمی خاندان تھا کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے، اللہ کے نبی کا بھی یہی خاندان تھا۔ اب اس ہاشمی نونحال نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا گیا، سفر اور خزر میں آپ کے ساتھ رہتے۔ جب آپ وضو کا ارادہ کرتے تو فوراً پانی لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، جب آپ نماز شروع کرتے تو یہ بھی آپ کے پہلو میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ دوران سفر کئی مرتبہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، غرض کے ہر دم آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے، یعنی تیار رہتے۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساس دل، پاکیزہ ذہن اور قوی حافظہ عطا کیا تھا کہ عصر حاضر کے جدید ترین ریکارڈنگ کے آلات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس حصے سے ہم نے اپنے لیے عمل کی باتیں کیا لیں کہ بچپن سے ہی جب بچوں کی تربیت شروع کر دی جاتی ہے، ان کو مینر سکھائے جاتے ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے، عاجزی آئے گی نا، کیا آج کے بچے بھی رکھتے ہیں؟ چلیں وضو کا پانی تو ضرورت آپ کہیں گے نہیں پڑے گی، ریسٹ رومز میں موجود ہے یا ٹیبس میں آتا ہی ہے، کیا ہیلپ کروا سکتے ہیں بزرگوں کی وضو میں؟ ان کو جوتا دیتے ہیں، کسی کو چلنا پڑے تو اس کا ہاتھ تھام کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ بچپن میں جو بچے کو آپ عادات سکھائیں گے نا، یہ ساری زندگی ساتھ رہیں گی۔ جب بچپن میں ایک کچی کچی لکڑی کو آپ موڑنا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ مڑ جاتی ہے، جھکنے لگتی ہے، جب سخت ہو جائے گی نا پھر نہیں مڑے گی۔ آج کے حالات میں عمومی مزاج کیا ہے کہ بچپن میں بچوں کو بالکل اکڑا دیا جاتا ہے۔ کیسے اکڑاتے ہیں ان کو؟ ان کی ہر بات مان کے، ان کو اتنا اہم قرار دے دیتے ہیں کہ شاید انہی کی ساری اہمیت ہے اور جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ تو بچوں کو دیکھا گیا کہ بزرگوں کا ادب تک نہیں ہوتا، احترام نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس کون بیٹھا ہوا ہے اور کون نہیں۔ اب جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کی بولنے کی ایک خاص ٹون بن چکی ہوتی ہے، ایک رونت اور ایک سختی اور ایک کھردرا پن ان کی شخصیت میں آتا ہے، پھر ماں باپ روک ٹوک شروع کرتے ہیں، پھر شرم آتی ہے نا اصل میں، پھر لوگوں میں بات جاتی ہے کہ اس کا بچہ کیسے بات کرتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور آپ اس پہ عمل کے لیے لکھیں گے کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی بزرگ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اور مجھے ہمیشہ ان گھرانوں پہ رشک آتا ہے کہ جہاں کوئی نانی دادی ساتھ رہتی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس ایک بزرگ کی وجہ سے گھر میں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ادھر ایک ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، تو ان کے ساتھ ان کی ساس بھی رہتی ہیں اور ان کی امی بھی رہتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ان دو بزرگوں کی وجہ سے میرے گھر میں ایک برکت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک ملنے آتا ہے، اگر ہم کپل ہوں دونوں یا بچے ہوں تو ہو سکتا ہے ہر ایک نہ آئے ملنے، سوچ کیا ہے، لیکن امی کی اور ساس کی ایک ایسی محبت ہے کہ خاندان کا ہر شخص ہمارے گھر آتا ہے اور ہمیں نہیں جانا پڑتا، کیونکہ وہ اماں کو ملنے آئے تھے، رات میں آئیں دن میں آئیں برا نہیں لگتا۔ پھر بچوں پہ اوپر ان کا جو اثر ہے، بچے اپنے ہیں تو نانی دادی پال دیتی ہیں، پہلے تو اس کی کوشش ہو، اگر یہ ممکن ہے، نہیں ہے نا، تو پھر اپنے بچوں کو آپ اپنے شوہر کے لیے عاجز بنائیں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ تو سارا دن پاس رہتی ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہوگا نا وہ باپ کروائے گا۔ باپوں کا فرض ہے کہ ماؤں کی عزت کروائیں، اور ماؤں کو کم از کم خدمت تو باپوں کی کروانی چاہیے۔ باپ کے آنے پہ اس کا جوتا رکھنا، اس کا بریف کیس لینا، یا اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ بیٹیاں تو بڑے پیار سے یہ کام کرتی ہیں، بیٹوں کو بھی کرائیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹا ہے تو یہ بھڑ گیا۔ تربیت کے ابتدائی لمحے ہی ایسے خوبصورت ہوں کہ خود بخود سوچ بدل جائے۔ اس حصے کا ٹاپک بھی ہم لکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت بچپن سے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں خاص طور پہ لکھا گیا کہ آپ کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھتے تھے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جب انسان اچھے لوگوں کی خدمت کرتا ہے یا ان کے ساتھ رہتا ہے نا، تو بعض دفعہ اس کو وہ لمحے مل جاتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتے۔ آج دیکھیے کہ کسی بھی امتی کو دیکھیں، گئے گزرے دور میں بھی دیکھیں، تو کتنی خواہش ہے اللہ کے نبی اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں، ہم ان سے باتیں کریں، ہم اپنے دل کی بات کریں۔ آج بھی کتنے لوگ سوچیں گے نا، یا آج بھی اگر ہم کچھ نیک لوگوں کو جانتے ہیں جو بزرگ ہیں یا جو علم سے تعلق رکھتے ہیں یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ کبھی میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات تو کروں۔ پھر ڈر بھی لگتا ہے، بات کر سکتے نہیں، ہماری کہاں اوقات، ہم کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کبھی فلاں قاری کے ساتھ بیٹھیں یا وٹ ایور سو آن۔ لیکن جو لوگ خدمت پہ مامور ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں خود بخود مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت کے فائدے تو اللہ کے پاس بہت سے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا تو میں نے فوراً آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دیا، آپ میری خدمت گزاری پر بہت خوش ہوئے۔ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا اشارہ کیا، میں آپ کے پہلو کی بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا، یعنی سائڈ پہ کھڑے ہونے کی بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا، کیونکہ جب دو لوگ ہوں نماز میں جماعت میں تو ایک امام ہوگا تو دوسرا اس کے رائٹ پہ کھڑا ہوگا۔ اب یہ بچے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا، یہ پیچھے چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی، آپ کی عزت و احترام اور عظمت و جلال کی بنا پر آپ کے پہلو میں کھڑا ہونے کی تاب نہ لا سکا۔ آپ نے میری یہ بات سن کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کی اور دعا کی، الہی عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس ہاشمی نوجوان کو ایسی حکمت و دانش عطا فرمائی جس کی بنا پر آپ بڑے بڑے حکما یعنی حکیموں اور دانشوروں پر فوقیت حاصل کر گئے۔ ہر قاری کے دل میں یہ قاری مین پڑھنے والا یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ معلوم ہو جو حضرت عبداللہ بن عباس کی حکمت و دانش کا ثبوت بہم پہنچاتا ہو، تو لیجیے ایک دلچسپ واقعہ انہی کی زبانی پیش خدمت ہے، انشاءاللہ وہ تو ہم سنتے ہیں ابھی، لیکن اس حصے سے بھی اپنے لیے عمل کی باتیں لے لیجئے۔ اس کا عنوان بھی یہی ہے، اے اللہ عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ عربی میں آتا ہے اللہم فقہ فی الدین، اللہ ان کو دین کی فقہ سمجھ دے دے۔ اب آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے ان کو یا ناراض ہوئے ہیں؟ کچھ نہیں کہا، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی جس کو آج کے دور میں کہہ لیں، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ دل میں ادب تھا، احترام تھا، عظمت تھی، جلال تھا، اس کے ویل مینرڈ ہونے کے اوپر اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے مینرز اچھے ہوتے ہیں نا وہ دعائیں لیتے ہیں، با ادب با نصیب۔ چلیے وہ واقعہ سنتے ہیں، انہی کی زبان یہ واقعہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے باہمی اختلافات میں جب بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے تو عبداللہ بن عباس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین، مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دیں جنہوں نے آپ سے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا، آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ پہلے آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ یہ کیا موقع ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے، ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ اور ان کے بیٹے پھر یزید تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو کچھ سیاسی اختلاف ہوا تھا، اور دینداروں میں سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، جب تک دونوں دین پہ ہیں، دونوں قابل قبول ہیں، تو ان میں کچھ ایسی غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ الگ ہوئے اور امیر معاویہ کا ساتھ دینے لگے۔ اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں بہت فتنے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک بہت سمجھ بوجھ والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو دونوں طرف بات کر کے معاملے کو پیچ اپ کروا دے، تو اس نازک کام کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے پاس گیا، وہ لوگ عبادت میں مصروف تھے، یہاں دیکھیے اختلاف ہوا لیکن عبادت موجود تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کسی کے اختلاف کو دیکھ کے یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ جہنمی ہی ہو گیا یا وہ دین سے نکل گیا، کوائٹ پاسیبل، کوئی بڑی بات نہیں، کسی ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جو ہے وہ جہنمی یا منافق ہو گیا۔ اللہ کرے کہ یہ مزاج آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو کہ ہم مخالفین کو جہنمی یا منافق یا کافر کہنے کی بجائے ان کو اپنے سے بھی نیک سمجھیں۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی اشتیاق بھرے انداز میں خوش آمدید کہا اور میری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ان میں سے چند ایک نے کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن اکثریت نے پوری توجہ سے میری بات سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے حضرت علی المرتضیٰ سے آپ کو کیا شکوہ ہے؟ آپ نے غور کیا ان کے حکمت کے انداز کو؟ صلح کروانے جا رہے ہیں، معاملے کو سیٹل کروانے جا رہے ہیں، اور کتنے پیارے انداز سے دوسرے فریق کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ایون جو لوگ بیچ میں صلح صفائی کروا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک کے پاس بیٹھتے ہیں تو خوب اس کی باتیں سنتے ہیں اور دوسرے کو برا کہتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کی بھی سنتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر اپنی طرف سے کچھ ایڈ آن کرتا ہے۔ عمل کی باتیں ساتھ ساتھ لکھیں، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ کہانیاں کہانیاں ہی رہ جائیں گی۔ اتنے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو عمل کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے جا کے بات کی تو بڑے محبت سے بات کی، اجازت مانگی کہ میں آپ سے یہ بات کرنے والا ہوں۔ پھر دوسری بات ہے، کچھ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی تو کوئی بات نہیں، چھوڑا نہیں مقصد، جنہوں نے لیا انہی کو بتا دو۔ ہمارا حال کہ ہم کہتے نہیں لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ نہیں سننا چاہ رہے تھے یہ بات، تو پھر میں نے بھی نہیں مناسب سمجھا۔ نہیں، جب کچھ نے سننے کی بات کی، کچھ نے نہیں، تو انہوں نے سنانا شروع کر دیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ابتدا میں نہیں سوچ رہے ہوتے پھر وہ بھی ساتھ دینے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت علی کا تعلق کتنے خوبصورت روپ میں کروایا، ان کا ہر روپ دکھا دیا، اور پوچھا آپ کو ان سے شکوا کیا ہے؟ یہ پوچھنا کیا تھا، کوئی غیبت کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، یہ ہے وہ وجہ جو عموماً اختلافات کی وجہ ہوتی ہے، کہ پن پوائنٹ کیا ہے، آخر وہ پوائنٹ آف ڈسٹریکشن کیا ہے، یا وہ پوائنٹ آف ڈسپیوٹ کیا ہے، یا وہ اختلاف جس کی وجہ پہ یہ اگلی باتیں ہوں یہ کیا ہے۔ دیکھیے، جس کو گرا مل گئی نا، رسی کی نوٹ کی جگہ مل جاتی ہے نا، پھر وہ اس کو ڈھیلا کر کے تو سروں کو کھول لیتا ہے، اور اگر کوئی رسی ہے اس کے ایک سرے کو بھی کھینچے، ادھر سے دوسرے کو کھینچے، نوٹ کی جگہ نہ ملے، کیا ہوتا ہے؟ آپ تصور میں لائیں، ایک روپ ہے اور اس کے دونوں سروں کو باندھا ہوا ہے، نوٹ لگی ہے اور اس کے سرے دونوں جھول رہے نیچے۔ اب آپ ایک طرف سے ایک سرے کو خوب کھینچے، نہیں فائدہ ہوگا، دوسری کو کھینچے، یا دو لوگ دونوں طرف سے کھینچے، وہ گرا اور پکی ہوگی۔ اصل کیا آتا ہے کہ قریب آتے 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 اس نوٹ کے قریب جائیں اور اس نوٹ کو ڈھیلا کیجئے، نوٹ ڈھیلی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر سرے بھی مل جائیں گے۔ ان کا یہ انداز تھا۔ اب جواب کیا ملا؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ان کے خلاف تین بنیادی اعتراضات ہیں۔ پوچھا کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔ اچھا، ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جنگ کی، لیکن نہ تو مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا، حالانکہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر بنایا۔ فرمایا، میں نے ان کے اعتراضات سننے کے بعد ان سے کہا، اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کا حل پیش کر دوں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ سب نے بیک زبان کہا، بالکل، ہم بخوشی تسلیم کر لیں گے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے، کیا آپ لوگوں کی نظر سے قرآن مجید کی آیت گزری ہے جس میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم۔ سورۃ مائدہ کی آیت 95 ہے۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ اس کے بعد کہنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے، یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا، بلا شبہ بنی نوع انسان کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا از بس ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا، اس دلیل کے تناظر میں کیا تم اپنے پہلے اعتراض سے دستبردار ہونے کو تیار ہو؟ سب نے کہا، بالکل، ہمارا پہلا اعتراض ختم، ہم اجتماعی طور پر اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جنگ کی، لیکن نہ مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں میں جواب دو گے تو کفر کے مرتکب ہوگے، اگر عائشہ کے ماں ہونے کا انکار کرو گے پھر بھی کفر کے مرتکب ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کر لو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم اپنے دوسرے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا، رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی نے اپنے نام سے پہلے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیچے یہ لکھ دیا جائے کہ اس دستاویز یعنی ڈاکیومنٹس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کا اظہار کیا۔ مشرکین نے کہا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو آج بیت اللہ میں داخلے سے نہ روکتے، یہی تو آپ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے، آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے مشرکین کا مطالبہ مانتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بخدا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں نے حاضرین سے پوچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے تھے، تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تو شرن کیا مذائقہ ہے، یعنی شرن اس میں کوئی نقصان کی بات تو نہیں ہے۔ یہ دلیل سن کر سب حاضرین نے تسلیم و رضا سے اپنے سر جھکا لیے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس اعتراض سے بھی دستبردار ہو چکے ہو۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم اس اعتراض سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئی۔ آپ کی مدلل یعنی دلیل سے بھرپور گفتگو سے متاثر ہو کر 20,000 افراد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہاں واقعی وہی جملہ آ رہا ہے نا زبان کے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ گئے اور انہوں نے ان کے سامنے ان کے اعتراض سنے، یہ ہے پہلی چیز۔ ہمیشہ پہلے دوسری طرف والوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ بعض لوگ جب ایسے معاملات کو پیچ اپ کراتے ہیں تو خود بولنے کے شوق میں ہر بات پہلے سے خود ہی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، جب آپ اگلے کے ذہن کو خالی کر دیں گے نا پھر آپ بولیں گے، ورنہ آپ کے بس کتنے ہی دلائل کیوں نہ ہوں اگلا آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو فرسٹ دوسری سائڈ والوں کو ٹرن دیجئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک اعتراض کیا تو فوراً نہیں شروع ہو گئے اس کا جواب دینے، مطلب حضرت ابن عباس کو اس وقت بھی تو یاد تھی نا جو انہوں نے پہلے اعتراض کے طور پہ کی، لیکن وہ بولے نہیں، ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ، اوکے نیکسٹ، یہ سٹائل تھا ان کا، ایک کے بعد ایک سنی۔ ہم عموماً کوئی ایک بات کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہیں نہیں پتا میں بتاتی، پھر ہماری آوازیں بھی اونچی ہونے لگتی ہیں، جو ہوش آنے لگتا ہے۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور بھی ہے کچھ، کچھ اور کہنا چاہتی ہیں آپ، کوئی اور چیز ہے آپ کے دل میں؟ اس انداز سے اگلا بندہ سٹ پٹا جاتا ہے۔ میں نے تو آزمایا، آپ جب اگلے کو موقع دیتے نا آپ بتائیے اور تو اگلا سوچتا ہے شاید آپ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اس کا اندر کھول دیں، اگل دیں، سارے تیر جب کوئی چلا لے گا نا تو بعد میں تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ کچھ تیر چلیں اور کچھ نہ ہوں، چلیں وہ کے پاس ہوں تو وہ پھر معاملہ گرما گرمی پہ آ جاتا ہے، پھر دونوں طرف سے بات ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے بر موقع قرآن پاک کی آیتیں کوٹ کی، یہ کیسے ہوا؟ یہ ہے قرآن کا فہم، یہ ہے ان تجل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلا حسنی وذهاب غمی وهمی. یہ قرآن چلتا پھرتا دوست بن جاتا ہے انسان کا. اور واللہی جب آپ کا قرآن پاک سے تعلق جڑتا ہے نا، تو دن رات آپ قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. جیسے دوستوں کی باتیں یاد آتی ہیں نا، آپ سارا دن مختلف معاملات میں رہتے ہیں نا، آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ میٹر پیش آتا ہی ہے. تو ایسے وقتوں میں قرآن پاک اتنا یاد ہونا چاہیے کہ آپ کو واقعی لگے کہ قرآن آپ کے دل کی بہار بن رہا ہے اور وہ آپ کو ہر موقع پہ گائیڈ کر رہا ہے. پھر ایسے انسان کو عموماً دوسرے دوستوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اس کو جتنے لوگ مرضی مشورہ دیں، لیکن اللہ کی کتاب اس کے لیے بہترین مشورہ دینے والی چیز بنتی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ساری باتوں کے دلائل جو تھے وہ نہایت سمجھداری سے دیے، جتنی بات کی ضرورت تھی بس اتنی کی. پھر ایک اور بات پتہ چلتی کہ کوئی تانا نہیں دیا بعد میں، دیکھا نا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، بس تم تو ہو ہی ایسے بیکار. نہیں، کچھ نہیں کہا. انداز کتنا نپتل ہے کہ دیکھو، ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے تو کہ انسان کی جان بچانے کے لیے ایسا بہتر نہیں ہے. یعنی یہ ان کے کچھ سیاسی ایشوز تھے جس کی اس وقت اب گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ پہلے ایک چیز کلیئر کی، پھر اس کے بعد ان کا یہ انداز کہ کیا پہلا عذر ختم ہوا. جب ایک ایک عذر خالی ہو جاتا ہے نا ذہن، تو آپ دیکھیے کہ اگلے کا ذہن واقعی پھر صاف ہونے لگتا ہے. ہم بہت یا تو بولتے ہیں یا پھر بہت سنتے ہیں، نہیں، ایک بیلنسڈ طریقے سے. آپ دیکھیے کہ جب آپ شربت بناتے ہیں، لوگ پانی، چینی اور شربت اور برف کا امیز ہے نا، اب 10 لوگوں کو شربت بنانے کو دیں، سیم چاروں چیزیں دے دیں، ایک ہی ٹیسٹ آئے گا؟ ہرگز ایک ٹیسٹ نہیں آتا، الا یہ کہ آپ ان کو ایک نپا تولا معیار دے دیں. فرق کس کا ہے؟ اگر آپ نے چینی تھوڑی ڈال دی، شربت تھوڑا ڈال دیا، ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. خوشبو بڑی ہوگی اگر شربت زیادہ ہوا، لیکن ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر چینی نہیں ڈال رہے. چلے آپ نے خوب چینی ڈال دی تو کڑوا ہو جائے گا، چینی شربت ٹھیک تھا لیکن برف نہیں ڈالی تو گرم ہوگا، اور چوتھے بندے نے برف اتنی ڈھیر ڈال دی کہ وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا، آپ کے ہونٹ ہی سن ہونے لگے. تو اصل زندگی میں اور گفتگو میں یہی کام ہے، جتنی شیرینی لانی چاہیے اتنی لائیں، جتنی ٹھنڈک آنی چاہیے اتنی لائیں، کوانٹیٹی کے ساتھ، یعنی اس کا پروپورشن اتنا سیٹل ہو کہ ایک قطرے کا بھی فرق نہ پڑے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ساری باتیں آئیں گی. پھر اللہ کے نبی کی زندگی کی مثال دے دی انہوں نے، اور اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بھی تو صحابہ کرام تھے نا، آج ہم بھی امتی ہیں، یہ بھی امتی تھے، بالکل جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی مثالوں کو اپنے عمل کے لیے لیا، آج ہم بھی لے سکتے ہیں. بعض دفعہ جب ہم اللہ کے نبی کی کوئی مثال یا قرآن کی آیت لے کے اپنی عملی زندگیوں پہ لاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لے آپ اپنا ان سے مقابلہ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہیں. نہیں، دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ تھے، رول ماڈل تھے. تو رول ماڈل کو فالو کرنا کیا بری بات ہے؟ کیا یہ بے عزتی کی بات ہے؟ نہیں، ہوتا ہی وہ اس لیے کہ اس کو فالو کیا جائے. مثلا جیسے کہا جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو ان سے بڑی محبت تھی، یا وہ ایسا کرتے تھے، اور آج کے علماء کے ساتھ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، یا آج کے دینداروں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے، تو لوگ کہیں گے لے جی، آج کے آپ دینداروں کو آپ اللہ کے نبی سے جوڑ رہے ہیں، آپ صحابہ کو آج کے عام لوگوں سے جوڑتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات سے پھر ہم کتنی حکمتیں سیکھتے ہیں. اور 20,000 پیپل جو تھے واپس آ گئے. ذرا سوچئے، یہ ہے حکمت، جس کو ملی اس کو بہترین چیز ملی. بعض لوگ ساری زندگی بھی نفل پڑھتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ اتنی خیر ان سے نہ ہو جتنی ان کی صرف چند گھنٹوں یا کچھ وقت کی کنورسیشن سے اتنے لوگ واپس آ گئے، دین سے جڑ گئے. پلس آپ دیکھیے فتنہ دب گیا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑی پیاری بات اس سے پتہ چلی کہ وہ جو جھگڑے ہوئے تھے وہ بھی متعصب نہیں تھے، ریئلی ان کو کوئی غلط فہمی تھی، غلط فہمی دور ہو گئی، واپس آ گئے. اگر اس کی جگہ سٹبن ہوتے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، پلٹ نہیں سکتے، تو بتائیے کیا یہ دلائل سن کے مانتے؟ یہ بھی اہم بات ہے اس میں. اگر کبھی کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے وقتی طور پہ یا کہیں اور بھی مسئلے میں، جب آپ کا دل ریئلائز کر لینا کہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، تو نو پرابلم، ایگو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آگے اب دیکھتے ہیں اب ان کی علم کے سلسلے کی جو کوششیں تھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، جب مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، تو میں بلا تاخیر اس کے گھر پہنچتا۔ دہلیز پر، یعنی اس کے گھر کی جو ڈور ہے، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھتا تھا۔ جب وہ از خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے، تو بے ساختہ پکار اٹھتے، عبداللہ، آج آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں جواب میں کہتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، نہ کہ چشمہ پیاسے کے پاس۔ یہ تھی وہی اندر کی نرمی، با ادب با نصیب۔ عاجزی تھی، روب نہیں ڈالا، آ گئے ہیں، کب سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیں مٹی پڑ رہی ہے سر میں، علم کے لیے نکلے اور دروازہ نہیں نوک کرے کہ کہیں آرام میں حلل نہ ہو۔ یہ مخل لفظ خلل سے ہے، ایک ہوتا ہے مخل اور ایک ہوتا ہے مخل، تو یہ مخل ہے، یعنی خلل ڈالنے والا۔ مخل وہ چیز ہوتی ہے جو خلل ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبار علماء صحابہ بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہیں قضا، فقی، قرا اور علم وراثت پر عبور حاصل تھا۔ قضا ایسے جیسے آج کا لاء، اور فقی ایسے جیسے آج کا ریلیجس نالج، قرا قیرت سے ہے، قرات، قرات کا علم، اور علم وراثت تو آپ جانتے ہیں، انہیریٹنس۔ جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے، تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس ان کے سامنے ادب اور احترام کی تصویر بن کر یوں کھڑا ہو جاتا، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے با ادب کھڑا ہوتا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے، یہ انداز دے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے، عبداللہ ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید نے اسے چوم لیا اور ارشاد فرمایا، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور محبت کریں۔ آپ کو کیسا دور لگتا ہے صحابہ کرام کا؟ میں تو وہاں چلی جاتی ہوں، کھو جاتی ہوں اس دور میں۔ آج علم کا اور علم والوں کا یہ ادب ہے، اسکولوں میں جا کے دیکھیے بچے استادوں کے ساتھ کیا بیہیو کرتے ہیں، کالجز میں جا کے دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنا ادب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عاجزی کہاں سے آتی ہے؟ دل کے اندر سے آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اچھے ادب والا انسان دل میں جگہ بناتا ہے، اور اللہ کے پاس بھی اس کی بڑی جگہ بنتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں چیخ چلا کے، اکڑ کے اپنا حق لیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے مینرز جو ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو وہ چیز دلا دیتے ہیں جو مانگ کے نہیں ملتی۔ آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے؟ حقوق مانگو، یہ آج کے دور کا سلوگن ہے۔ ویمن رائٹس دو، چلڈرن رائٹ دو، اور نہ جانے کیا کیا رائٹس۔ رائٹس مانگنے والی چیز نہیں ہوتی، دینے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیں، جس کے حقوق آپ کے ذمے، آپ ان کو دیں، اس فکر میں رہیں کہ میں نے دینا ہے، اور ذمہ داریاں نبھائیں۔ آج کے دور میں ذمہ داریوں کو پیچھے ڈال کے صرف حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کے استاد نے ان کا ہاتھ چوما، یہ ایکشن ان کا کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ ان کے بیہیویئر نے۔ اگر آپ دیکھیں کہ شاگرد کے لیے یہ ایک اعزاز ہے نا کہ استاد سے محبت کرے، تو استاد کے لیے بھی یہ ایک اعزاز ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے محبت کرے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کسی کا بولا ہوا ایک جملہ اس کے لیے کتنی دعائیں ملنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے گا یا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو میں اس پہ کبھی کبھی ایک جملہ بول دیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ دعائیں لیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، آپ دعا دیں، تو آپ دعائیں لیں، دعائیں لی جاتی ہیں، دینے والے دیتے بھی ہیں، وہ اتنی لگیں گی جتنی دل کا میلان ہوگا۔ असल दुआ वो है जो दिल से निकले। अल्लाह अकबर। कोई स्टूडेंट हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह, उन्होंने एक जुमला बोला, हो सकता है उनको भी याद ना उन्होंने ऐसे ही बोला, लेकिन उस एक जुमले ने मुझे कितने ही घंटे, बल्कि जब तक वो मुझे अभी भी याद आता है, तो उन्होंने मुझसे कितनी दुआएं ली और मुझे कहाँ पहुँचा दिया कि मुझे अबू तलहा याद आ गए। तो मैं सोच रही थी कि बाज़ दफ़ा इंसान लाशौरी में भी कुछ बोलता है ना, तो वो बात फिर उसके लिए बहुत सारी दुआओं का ज़रिया बनती है। चले, मैं तो अपने लिए दुआ करने लगी हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तू बेहतरीन मैनर्स वाला बना दे, और वाकई मेरे दिल में आजजी आ जाए, मैं कभी भी अपने आप को अकड़ वाला ना करूँ और झुकने वाला, दबने वाला, और ख़ास तौर पे मुझे अपने उस्तादों के लिए अल्लाह ताला ऐसा बना दे। इस हिस्से का उन्वान लिख लीजिए, सही वक्त पर सही बात। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा मैदाने इल्म के ऐसे बुलंद मुकाम पर फ़ाइज़ हुए जिसे देखकर कुब्बार, उलमा, सहाबा कराम शशदर रह जाते, यानी हैरान रह गए। हज़रत मसरूक़ बिन अजदो, जिन्हें ताबईन में बहुत बुलंद मुकाम हासिल है, इनके बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए फरमाते हैं, जब मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा को देखता तो बेसाख्ता पुकार उठता, क्या आप सब लोगों से ज़्यादा हसीन है। जब आपकी गुफ्तगू सुनता तो ये कहने पर मजबूर होता, आप सबसे बढ़कर फसीहो बलीग हैं। और जब आप कोई हदीस बयान करते तो आपकी आलिमाना गुफ्तगू सुनकर ये राय कायम करने पर मजबूर हो जाता, क्या आप इस दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। सुभान अल्लाह। इसका टॉपिक लिख लें, हर फन के माहिर। इब्ने अब्बास की शख्सियत को देख के यही लगता है, शक्ल भी खूबसूरत दी अल्लाह ने इनको, बात भी अच्छी करते थे और इल्म भी था। ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, तो इंसान बहुत खैर का ज़रिया बन जाता है। शक्ल तो अल्लाह ने दी है, लेकिन उसको ढंग के साथ रखना, सलीके से लोगों के सामने आना, ये भी इसी में आता है। फिर एलोगेंट स्पीच, मतलब अपनी बात जो ऐसी करना कि जिसमें एक तसलसल हो, और तीसरी चीज़ इल्म। ये तीन गोल हैं हर इंसान के हाथ में। बाज़ लोगों की शक्लें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो अच्छी जगहों पे इस्तेमाल नहीं होती। बाज़ को अल्लाह अगर अच्छी शक्ल दे और वो ये कह देना कि अल्लाह मेरी अच्छी शक्ल की कशिश भी लोगों को दीन की तरफ बुलाने का ज़रिया बन जाए, तो ये है नेमतों का हक अदा करना। जितना ज़्यादा आप अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को खूबसूरत करेंगे ना, आपके अंदर इल्म भी आए, आपको चार चांद लग जाएंगे और आपको बात भी अच्छी करनी आती हो। इन तीन में से एक की कमी जो है वो बात को असर कम कर देती है। तो इस हिस्से का उन्वान फिर वही जो हमने देखा, ऑलराउंडर या हर काम में अच्छे, कुछ भी लिख लें। आगे देखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा हसूले इल्म की मंजिलें तय कर लेने के बाद लोगों को तालीम देने में हमा तन मसरूफ़ हो गए। हमा तन क्या होता है? पूरे जिस्म से। हमा तन, तन बदन को कहते हैं ना, बॉडी को, यानी पूरे जिस्म से मसरूफ़ हो गए। ज़ुबान से भी देते, कानों से भी देते, बोलते भी, चलते भी, यानी पूरी फुल एफर्ट्स। आपका घर आवाम के लिए एक बहुत बड़ी जामिया का दर्जा इख्तियार कर गया था। अलबत्ता जामिया इब्ने अब्बास और मौजूदा दौर की जामियात में ये फ़र्क है कि आज के दौर की जामियात में सैकड़ों उसातिज़ा की खिदमात हासिल की जाती हैं, जबकि जामिया इब्ने अब्बास का दारोमदार सिर्फ एक उस्ताद पर था, और वो थे मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु। हम आज कहते हैं हमारा कोई साथ ही नहीं देता, हम कैसे कहें, अब किसको कहें, कोई साथ ही नहीं अच्छा मिला इसलिए काम ही नहीं किया। असल बात यह है कि एक बंदा भी अपनी ज़ात में उम्मत बन सकता है, इरादा होना चाहिए काम करने का। एक सहाबी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को इल्म के जिस बुलंद मर्तबे पर फ़ाइज़ देखा, अगर कुरैश इस पर फ़ख्र करें तो बिला शुबा ये इनके लिए बाइस फ़ख्र है। मैंने एक रोज़ देखा कि बहुत से लोग आपके घर की तरफ जा रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा थे कि रास्ते मसदूद हो गए। मसदूद मीन यानी मिट गए, रास्ता दिख नहीं रहा था। मैंने आपको इस सूरत हाल से आगाह किया तो मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, पानी लाओ। मैंने पानी आपकी खिदमत में पेश किया, आपने वज़ू किया और मुझसे कहा कि मजमे में ऐलान कर दो कि जो लोग कुरान मजीद के अल्फाज़ो हरूफ के मुतल्लिक कुछ सवाल करना चाहते हैं सबसे पहले वो अंदर तशरीफ़ लाएं। मैंने बाहर जाकर ये ऐलान किया तो تو کچھ لوگ اندر داخل ہوئے جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دو۔ وہ باہر آ گئے۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا، اب یہ اعلان کرو کہ جو حضرات قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر آ کر یہ اعلان کیا۔ کچھ اور لوگ اندر آئے جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ بنا دو۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے اور مجھے حکم دیا، آپ یہ اعلان کرو جو لوگ حلال اور حرام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ اعلان سن کر کچھ لوگ اندر آ گئے جس سے کمرہ اور صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ پھر مجھے حکم دیا گیا، اب یہ اعلان کرو جو لوگ وراثت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ میرا یہ اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ گھر کا صحن کھچا کھچ بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے موقع دو۔ وہ باہر آ گئے اور مجھے یہ حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ عربی زبان، اشعار اور کلام عرب کے غریب الفاظ کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ اندر آئیں۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ میدان علم میں یہ کیسا محیر العقول، محیر عقول کہتے ہیں عقلوں کو حیران کرنے والا، یہ کیسا عقل کو حیران کرنے والا واقعہ ہے کہ خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس عالمانہ شان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ کتنے خوش قسمت تھے، ہر وقت ان کا گھر بھرا رہا علم کے حریصوں کے لیے۔ کیسی تنظیم کی، کیسے لوگوں سے سوال پوچھے، کتنی باتیں۔ اب دیکھیں ترتیب سامنے ہے، پہلے کن کو بلایا، قرآن سے تعلق، ترجمہ کہہ لیں آپ، پھر بعد میں تفسیر، پھر حلال اور حرام۔ ہم ہو تو سب سے پہلے کس بات کو اہمیت دیتے ہیں، حلال اور حرام کو۔ کیسے خوبصورت طریقے سے ٹیکل کیے انہوں نے مجلس کو۔ اب دیکھیں کتنے مجمع آتے تھے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی مائک تھے، نہ ان کے پاس میڈیا تھا، نہ کوئی فلائر بنا کے چھاپتے ہوں گے۔ یہ کیا چیز ہے جو اتنے لوگوں کو لے آتی ہے؟ اخلاص اور قابلیت۔ ہم ان مینس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے لیے ایڈورٹائزمنٹ کریں، کنونسنگ کریں۔ آج کی سیاست کو دیکھیے، مجھے کسی نے بتایا کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو شاید ملین ڈالر سپینڈ کرتا ہے وہ اپنی کمپین کے لیے، جو لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو تو کچھ نہیں کرنا پڑا، وجہ کیا تھی؟ کہ نعمت کا شکر ادا کیا۔ وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ کو اللہ علم دے نا، پہلے تو لینے میں ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں۔ اس وقت اگر لینے میں کمی ہو گئی نا آپ سے، تو کل دینے میں کمی رہے گی، الا یہ کہ پھر آپ بعد میں وقت مزید اپنا لگائیں۔ آج کل کے دن جو ہے نا، یہ آپ کے مستقبل کو ثابت کریں گے۔ یہاں بیٹھ کے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کل کیا کریں گے۔ اگر آج کچا پکا علم ہے نا، تو کل کچی پکی باتیں کریں گے۔ آج اگر آپ پرفیکشنسٹ ہیں نا، انشاءاللہ کل بھی آپ کی تسلی نہیں ہوگی، وقت اوپر ہو جائے گا لیکن آپ کام نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کہ نہیں، ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تسلی نہیں ہوئی، ابھی مجھے کچھ اور کہنا ہے، ابھی کچھ اور بتانا ہے، ابھی کچھ اور۔ اور اس طریقے سے آپ پوری کوشش کریں گے کہ حق ادا کریں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو مزید جما لیں اس کتاب کے ساتھ۔ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اخلاص کی برکتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ ایسا پروگرام ترتیب دیا جس سے آپ کے دروازے پر لوگوں کا زیادہ ہجوم بھی نہ ہو اور انہیں دینی علوم سے فیض یاب بھی کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف تفسیر قرآن کے لیے، ایک دن صرف فقہ کے لیے، ایک دن مغازی کے لیے، یعنی جنگوں سے متعلق جو باتیں اور غزوات، ایک دن شعر و شاعری کے لیے، اور ایک دن تاریخ عرب کی تدریس کے لیے مخصوص کر دیا۔ آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی انکسار و تواضع سے پیش آتے، اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ इसका टॉपिक क्या होगा? बेहतरीन तंजीम। देखिए कि हफ्ते में एक एक दिन हर चीज़ के लिए रखा, तभी तो सब आएंगे ना, पूरे आएंगे और तरतीब आ गई। इससे पता चलता है कि क्यूरिकुलम बना दिया, सिलेबस बना दिया। अब आप ये ना कहिएगा कि उन्होंने तो हफ्ते में एक दिन तफसीर रखी थी, हम तो 3 दिन करते हैं। तो आप देखिए कि कोई बात नहीं, हम भी एक दिन पे कर लेते हैं, लेकिन उनके पास 1 साल 2 साल नहीं थे फिर। उनके लिए इल्म का सफ़र लॉन्ग लाइफ सफ़र था। आप मुझे इसकी एक दफ़ा इजाज़त तो दें, फिर आप हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वही बात है कि जिंदगियां लगा दें, ये ज़िंदगी भर के सौदे हैं, ख़त्म करना क्या मुश्किल है। आप देखिए, ये 4 सफ़े हम 15 मिनट में पढ़ सकते थे, लेकिन क्या वो पढ़ना और इसमें अमल लेने में फ़र्क है? फ़र्क होता है ना। असल तो बात ये, मैं सोचती हूँ कि आज हमारे पढ़ने के मेयार बदल गए। सहाबा किराम ऐसे नहीं थे, उन्होंने ज़िंदगी भर कोशिशें की थी, इसीलिए फिर इनको इतने अल्लाह ताला ने मुकाम भी दिए। अच्छा, यहाँ एक ऊपर वाली चीज़ में बड़ी काबिल गौर बात थी कि ख़ुद इल्म के कितने आला मर्तबों पे थे, लेकिन दूसरे इल्म वालों के साथ आजजी और इनकिसारी रखते थे। ये बहुत अहम है, आज के दौर में इस पे भी काम करने की ज़रूरत है कि जब तक हमें दूसरे इल्म वालों के लिए हमारे दिल में जगह नहीं बनती, आजजी नहीं आती, और हम ये नहीं सोचते ना कि उनके अंदर हमसे भी ज़्यादा खैर हो सकती है, हमें इनसे भी कुछ ले लेना चाहिए, तो तब तक हमारा इल्म अधूरा रहेगा। और इससे एक और बात पता चली कि जो सवाल कोई पूछे तो उसका जवाब तसल्ली बख्श देना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा को अपनी आलेमाना हैसियत और बेशुमार खूबियों की बिना पर बावजूद अपनी छोटी उम्र के खुलफाए राशिदीन का मशीर ख़ास होने का शर्फ़ हासिल था। मशीर कहते हैं मशवरा देने वाला, जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एडवाइज़र थे उनके, यानी उम्र छोटी थी लेकिन लोग इनसे मशवरा करते थे। इससे पता चलता है कि उम्र का ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता अकल से। हज़रत फारूक आज़म यानी उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को अगर कोई मुश्किल मसला पेश आता तो आप इसे हल करने के लिए जहाँ कुब्बार सहाबे कराम को मदऊ करते, वहाँ इनके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो को भी दावत देते। जब आप तशरीफ़ लाते तो इन्हें अपने करीब बिठाते और प्यार भरे अल्फाज में इजहार ख्याल करते कि आज हमें एक मुश्किल मसला पेश आया है, मेरे ख्याल में आप ही इस मुश्किल मसले को हल कर सकते हैं। एक मजलिस में तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के इस रवैये पर एतराज़ भी किया गया कि कुबार सहाबा की मौजूदगी में एक कम उम्र सहाबी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। आपने एतराज़ के जवाब में सराहतन यानी वजाहत से इरशाद फरमाया, ये एक मंझा हुआ फसीहुल बयान और साहिब अक्लो दानिश नौजवान है। तो खूबी ने अपना मनवा लिया ना, यही इसका उनवान लिखेंगे हम। अगर आप में खूबी है तो वो अपना आप मनवाएगी। इसमें भी आप देखिए कि बहुत सारे सबक है। पहली बात है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दिल में कोई ये रौनक नहीं थी कि लो मैं अब इतना बड़ा हो के इनसे पूछूं और मेरा मुकाम तो खुलफ़ाए राशिदीन में से है। नहीं, ले लो जहाँ से मिलता है, नहीं लोगे तो आपका नुकसान होगा। हाँ, अकड़े नहीं बल्कि ले लिया। फिर इसी तरह आप देखिए कि दूसरी बात ये है कि दूसरे लोगों ने एतराज़ भी किया। इससे भी पता चलता है कि हर दौर में हर तरह की मेंटेलिटी रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह एक और ये बात कि जो इनकी खूबियाँ इन्होंने बयान की, तो ये खूबियाँ असल में अगर हम अपने अंदर डालने के लिए की वर्ड्स बना के लिख लें इनके नाम के ऊपर, जहाँ भी आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं, ये नोट्स हैं या अपनी बुक पे, तो यही इंशाल्लाह हमने खूबियाँ अपने अंदर लानी है। फसीहुल बयान बनना है, इंशाल्लाह स्पीच का ढंग सीखना है, इसी तरह अकल हासिल करने के साथ साथ दानिशमंदी के साथ फिर इल्म के साथ भी गहरा ताल्लुक़ जोड़ना है इंशाल्लाह ताला। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब कभी ख़ास लोगों की तालीम और तरबियत की तरफ मुतवज्जे होते तो अवाम को नज़रअंदाज ना करते, बल्कि इनकी तरबियत के लिए भी वाज़ो इरशाद की महफ़िल मुनक़िद करते। हमारी ज़ुबान में यह ऐसे है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को ही तवज्जो ना देते बल्कि लिसनर्स को भी अहमियत देते। मैंने अपने लिए ये अमल की बात ली। आप किसी गुनाह करने वाले को मुखातिब करके यूँ इरशाद फरमाते, ए गुनाह का इर्तिकाब करने वाले, गुनाह का इंजाम हमेशा हौलनाक होता है। ए गुनाह के मुर्तकिब, गुनाह करते वक्त तेरा खुश होना इस गुनाह से कहीं बड़ा जुर्म है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आज के दौर में गुनाह करने से ज़्यादा गुनाह करके उस पर खुश होने वाले रवैये ज़्यादा दिखते हैं। गुनाह का इर्तिकाब करते वक्त तू लोगों से तो खौफ ज़दा होता है, लेकिन अल्लाह ताला के खौफ से तेरा दिल खाली होता है। गुनाह करने में कामयाब हो जाए तो खुश होता है, اگر ناکام رہے تو کفے افسوس ملتا ہے، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، پام۔ یاد رکھ یہ ایک خطرناک اخلاقی برائی ہے۔ ایسا کبھی ہوا؟ بڑی کوشش کی کچھ گناہ کا کام کرنے کی، وہ ہوا ہی نہیں، پھر افسوس ہوا، نہیں اب نیا خریدتے ہیں، یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اے گناہ کا ارتکاب کرنے والے، کیا تو جانتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جسمانی اور مالی اذیت میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ وہ صرف اس لیے کہ ایک غریب و مسکین شخص نے اپیل کی تھی کہ مجھے ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ تو اس حصے کا عنوان کیا ہے؟ اے گناہ کے ارتکاب کرنے والے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ جانتا ہے، میں نے اس کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا۔ لوگوں کو منکرات سے روکتے، منکرات یعنی خراب چیزیں، اور خود منکرات سے اجتناب بھی کرتے۔ اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملائکہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آبادی رات تک عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسرے ہم سفر تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند کی آغوش میں محوے استراحت ہوتے، یعنی آرام فرماتے۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے اور زارو کتار رو رہے تھے، اور وہ آیت کیا تھی؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 ہے یہ۔ وہ آ گئی موت کی سختیاں حق لے کر، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، یعنی اس آیت کو پڑھتے اور روتے رہے۔ آپ اس رات مسلسل یہی آیت طلوع فجر تک پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس علم و تقویٰ کے معیار پر پورے اترنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے پیکر تھے، خشیت الہی سے رات بھر روتے رہتے۔ آپ کے صاف شفاف رخساروں پر لگاتار آنسو اس طرح بہتے جیسے موتیوں کی لڑی ہو۔ اللہ اکبر، اس حصے کو عنوان لکھ لیجئے، نور علی نور۔ ایک اندر کا نور ہے اور ایک باہر کا نور ہے، یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم و تقویٰ کے اعلیٰ و عرفا مقام پر فائز تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اتفاقاً اس سال حضرت عبداللہ بن عباس بھی حج کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ حضرت معاویہ خلیفہ وقت تھے، آپ کے ہمراہ حکومت کے کارندے بھی تھے، لیکن عوام کا ہجوم حضرت عبداللہ بن عباس کے ارد گرد ہوتا۔ یہ شان و شوکت آپ کو علمی مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اسے کیا پتہ چلا کہ علم کے درجے حکومت کے درجوں سے زیادہ بڑے ہیں؟ حکمران تو لوگوں کے ذہنوں پہ حکومت کرتے ہیں نا، علم والے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ حکمران تو لوگوں کی ظاہری حکمرانی کرتے ہیں نا، لیکن علم والوں کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عمر بھر لوگوں کو علم و دانش اور تقوی و طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس سال کے وقت آپ کی عمر 71 یعنی 71 ایئرس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام نے شرکت کی۔ جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ تو یہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس کا حصے کا یہی ٹاپک آپ لکھیں گے۔ یا ایتہا النفس المطمئنہ، آپ دیکھیے کہ ایک بات جو ادھر نہیں لکھی ہوئی ان کے بارے میں، مجھے بھی نہیں پتا تھی، لیکن مجھے کیسے پتہ چلی، ایک بڑی پرسنل سی بات ہے، لیکن میں ابھی ادھر پہنچی تو مجھے وہ اپنا خواب یاد آ گیا۔ میں نے ایک دفعہ ان کو خواب میں دیکھا किसी भी चीज़ का इस्तखारा कर रही थी और मुझे ख्वाब में किसी ने बताया कि मेरी चौखट पे अपने अब्बास खड़े हैं, लेकिन वो नाबीना है। अच्छा, उस वक़्त तक मुझे नहीं पता था। बहरहाल वो ख्वाब क्या, उसको तो छोड़ दे, इंसानों के ख्वाबों की तो कोई हैसियत नहीं। लेकिन बाद में फिर मैंने इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, देखा तो इनके बारे में रिवायतों में आता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में नाबीना हो गए थे, ब्लाइंड थे, अल्लाह के खौफ से रो रो के। हमारा क्या बनेगा? मुझे तो अपनी फ़िक्र लग जाती है इन लोगों का पढ़ के कि अल्लाह हमारा क्या बनेगा। ये इतना कुछ करने के बाद भी रोते थे, इतनी खिदमतें इन लोगों की। आपको पता है कि तफसीर इब्ने अब्बास आज कितनी बड़ी है? करिए इस पर रिसर्च, ज़रा सोचिए ज़रा। आपकी एक पूरी दीवार जो है ना इनकी किताबों से, सिर्फ तफसीर इब्ने कसीर के वॉल्यूम से भर जाएगी। कई दफ़ा आपको तफसीर में मैं उसके रेफरेंस देती हूँ, आप इनका एक जुमला देखा करें कितना है। अल्लाह अकबर। अपने लिए दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यन्फउना व यन्फउना मा अल्लिमना। ए अल्लाह, तू हमें भी नफ़े वाला इल्म दे और वो इल्म दे जिससे हम मज़ीद नफ़ा ले सकें, दुनिया को नफ़ा दे सकें, और बेकार की मशगलों से निकाल के हमें कारामत बना दे, ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी दे, वो ज़िंदगी दे कि जिसके बाद हम जब तेरे पास आएँ तो तू हमारे बारे में भी फ़रिश्तों से यही कहलवा दे कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जी इला रब्बी की राधियतम मर्दिया फ़दखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى। اے اللہ, میں تجھ سے ہدایت کا, تقوی کا, پاک دامنی کا اور غنا کا سوال کرتی ہوں۔ اللهم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ, میرے نفس کو اس کا تقوی دے اور اس کا تزکیہ فرما دے۔ آپ اس کا بہترین تزکیہ فرمانے والے ہیں, آپ اس کے دوست اور کارساز ہیں۔ اللہم انی اسألک عیشتا دقیہ و میتتا سویہ و مرد غیر مخز۔ اے اللہ, بلا شبہ آپ سے تقویٰ والی زندگی, ٹھیک موت اور رسوائی سے خالی ہو کر آپ کی طرف پلٹنے کا سوال کرتی ہوں۔ تقویٰ نہیں ہے نا, دیکھیں علم کے ساتھ تقویٰ نہیں ہوتا نا, تو علم بس معلومات ہی بن جاتی ہیں۔ آج جتنا زور ہم علم حاصل کرنے پہ لگاتے ہیں نا, اگر اسے آدھا زور بھی ہم تقوی اور پیوریفیکیشن آف سول پہ لگا دیں نا, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتوں سے دل بدل جائیں گے۔ کتابوں کا بوجھ نہیں چاہیے, اصل بوجھ چاہیے ہمیں تقوی کا, اور ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی گول بھی ہونا چاہیے کہ زندگی بھی اللہ کی رضا کی ہو اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہی آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔